السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا مخالفین اسلام کو اسلام، قرآن کریم اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنے دلوں کے بغض اور کینے نکالنے کا ابال اٹھتا رہتا ہے. گزشتہ دنوں پھر یہ خبر تھی اور بعض مسلمان ممالک میں اس خبر کا بڑا سخت رد عمل ظاہر ہوا اور ہو رہا ہے. جب ایک بدفطرت امریکی پادری نے جس نے ستمبر 2010 میں قرآن کریم کے بارے میں بیہودہ گوئی اور تریدہ ذہنی کی تھی اور قرآن کریم کو جلانے کی باتیں کی تھی، اس وقت تو کسی دباؤ کے تحت یہ ظالمانہ کام نہیں کر سکا تھا، لیکن دو دن پہلے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر قرآن کریم کو جلانے کی مذموم حرکت کی اس نے، اور اپنی اس ناپاک حرکت کو یہ جسٹیفائی اس طرح کرتا ہے، یہ ڈھکوسلا اس نے بنایا کہ ایک جیوری بنائی جس کے 12 ممبر تھے اور انہوں نے فیصلہ کیا، اور اس میں مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کے لیے فریق کے طور پر ایک مسجد کے امام کو بھی بلایا گیا کہ قرآن کریم کا دفاع کرو، اور 6 گھنٹے کے بعد جیوری نے فیصلہ کیا کہ نعوذ باللہ قرآن کریم شدت پسندی اور دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اس لیے اس کو جلایا جائے. خ خود ہی فریق ہیں اور خود ہی جج ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ خود ہی مجرم ہیں اور خود ہی منصف ہیں. بہرحال اس پادری کی امریکہ میں کوئی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ بہت ساری اس کی فالوئنگ ہو، بہت سارے اس کے پیچھے چلنے والے ہوں، ماننے والے ہوں. چند سو لوگ شاید اس کے چرچ میں آنے والے ہیں. سستی شہرت کے لیے ظالمانہ حرکتیں کر رہا ہے وہ. اخباروں اور میڈیا نے اس حرکت کو پھر اٹھایا ہے. اصل میں تو میڈیا ہی ہے جو اس کو ہوا دے رہا ہے، اور بجائے اس کے کہ امن کی کوشش کرے، فساد کو ہوا دی جا رہی ہے. صرف اس لیے کیونکہ خبر دنیا کی توجہ کی طرف کھینچے، اور اس طرح اس اخبار کی یا اس جو بھی سائٹ وغیرہ ہے یا چینل ہے اس کی مشہوری ہو. لیکن تبصرہ کرنے والے کہتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ میڈیا نے اس کی خبر دی ہے، اس کے باوجود اس کو اس خبر کو لوگوں کی طرف سے اتنی توجہ نہیں ملی. انہوں نے مختلف لوگوں سے انٹرویو لی ہے. کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز ایک تنظیم ہے امریکہ میں، اس کے نمائندے سے پوچھا تو اس نے کوئی کسی قسم کا تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا کہ یہ خبیث شخص ہے. شاید اس کام کرنے سے یہ 15 منٹ کی شہرت تو میڈیا میں حاصل کر لیں، لیکن ہم اگر بیان دیں گے کچھ تو اس سے اس کو چند منٹ کی اور شہرت مل جائے گی، اور ہم نہیں چاہتے کہ مزید اس کو کسی قسم کی شہرت ملے. بہرحال ان کا اپنا خیال ہے. اس قسم کے ظالمانہ اور خبیثانہ حرکتیں، جیسا کہ میں نے کہا، ہمیشہ سے اسلام کے خلاف ہوتی رہی ہیں، اور ایسی حرکت چاہے کوئی شخص اپنے چند لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کر رہا ہو یا پبلک میں کر رہا ہو، ایک حقیقی مومن کو جب اس کے علم میں یہ بات آتی ہے تو اسے تکلیف پہنچتی ہے. لیکن ایک مومن کا اس تکلیف پہنچنے پر یہ رد عمل نہیں ہوتا کہ کسی کے سر کی قیمت لگا دو، جس طرح کسی بعض تنظیموں نے اس کے سر کی قیمت لگائی ہے، یا جلوس نکال کر توڑ پھوڑ کی جائے، ملک کے اپنے نقصان پہنچایا جائے، اور دشمن کے ہاتھ مضبوط کیے جائیں، مزید مضبوط کیے جائیں. بلکہ اصل رد عمل یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس خوبصورت ایسی خوبصورت تصویر پیش کی جائے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، کہ دنیا خود ہی ایسی مکروہ حرکتیں کرنے والوں پر لان تان کرنے لگ جائے. جو اندھے ہیں ان کو تو قرآن کریم کی شان نظر نہیں آتی، اور نہ ہی آ سکتی ہے. ورنہ تو بعض منصف مزاج جو ہیں مختلف مذاہب کے، انہوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی تعریف میں ان میں سے ہندوؤں میں سے بھی بعضوں نے لکھا ہے، سکھوں نے بھی لکھا ہے، عیسائیوں نے بھی لکھا ہے، اور اس کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکتے. میں یہاں ایک دو مثالیں پیش کرتا ہوں جو خود بولیں گی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان غیروں کی نظر میں کیا مقام ہے. اللہ تعالی اور قرآن کریم کی تعلیم کس قدر خوبصورت ہے. صرف یہی بدبخت پادری نہیں ہے جو یہ بول رہا ہے آج کل. چند دن ہوئے ایک اخباری کالم لکھنے والے نے امریکہ کے اخبار میں یہ بھی لکھا تھا کہ مسلمان تو برے نہیں ہیں. یہ بھی دیکھیں دجال کی چال کس طرح ہے کہ مسلمان تو برے نہیں ہیں لیکن قرآنی تعلیم اصل وجہ ہے جو ان کو دہشت پسندی اور دہشت گردی سکھاتی ہے. نہ انہوں نے کبھی قرآن پڑھا ہوگا نہ دیکھا ہوگا, صرف دلوں کے وہ بزرگ انہیں نکالنے ہیں. بہرحال میں نے ایک حوالہ ہے پیش کرتا ہوں. ایک کتاب ہے ہسٹری آف دی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ آف یورپ بائی جان ولیم ڈریپر. اس کے والیوم ایک کے صفحہ 2332 میں یہ نیو یارک سے چھپا تھا. اس میں لکھا ہوا ہے اس نے, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر غلط خیال ہے کہ عرب کی ترقی صرف تلوار کے زور پر تھی. تلوار قوم کے مذہب کو تو بدل سکتی ہے لیکن یہ انسان کے خیالات اور ضمیر کی آواز کو نہیں بدل سکتی. پھر آگے چل کے اسی کتاب میں یہ لکھتا ہے, صفحہ ہے اس کا 343-344, بہر اللہ کہتا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے والا ایک منصف مزاج بغیر کسی شک کے اس بات پر حیران ہوتا ہے کہ کس طرح بات کے مقصد کو آسن رنگ میں ادا کیا گیا ہے. قرآن کریم اعلی اخلاق اور تعلیم و احکامات سے بھرا ہوا ہے. اس کی ترکیب و ترتیب ایسی واضح اور ہر لفظ ایک مطلب اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. ہر صفحہ اپنے اندر ایسے مضامین لیے ہوئے ہے جس کی تعریف کیے بغیر انسان آگے نہیں جا سکتا. تو یہ ہے اس مستشرق کا خیال. اور بہت سے مستشرقین ایسے ہیں جن کو باوجود مذہبی اختلاف کے حق سے کام لینا پڑا, تو وہ مجبور ہوئے. ان کے دل کی آواز نے ان کو کہا کہ انصاف سے کام لو. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی تعریف کے بغیر نہیں رہ سکے. لیکن جو بوس اور کینے بڑے ہوئے ہیں انہیں کچھ نظر نہیں آتا. میں نے جو آیات تلاوت کی ہیں ان میں بھی خدا تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو نشہ کھینچا کہ قرآن تو سچ ہے میں کوئی شک نہیں. پہلی آیت جو میں نے پڑھی تھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں آیات کو بار بار بیان کیا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں, بائیں ہمارے انہیں نفرت سے دور بھاگنے کے سوا کسی اور چیز میں نہیں بڑھاتا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی 42 نمبر کی آیت ہے. بس قرآن کریم نے تو ان لوگوں کا نقشہ کھینچ دیا. ان لوگوں کا بھی وہی حال ہے جو کفار کا تھا. قرآن کریم کی ہر آیت جہاں اپنی پرانی تاریخ بتاتی ہے وہاں پیشگوئی بھی کرتی ہے. تو ایسے لوگ تو اسلام کی دشمنی میں پیدا ہوتے رہے اور پیدا ہوتے چلے جائیں گے جو باوجود قرآن کریم کی واضح تعلیم کے ہر پہلو کی وضاحت کے اور مختلف زاویوں سے وضاحت کے پھر بھی اس پر اعتراض نکالیں گے. اور نہ صرف اعتراض نکالتے ہیں بلکہ فرمایا کہ قرآن کریم کی اس خوبصورت تعلیم کو جو ہم مختلف پہلوؤں سے بیان کرتے ہیں یہ وضاحت جو ہے مختلف پہلو سے بیان کرنا جو ہے بجائے ان لوگوں کی آنکھیں کھولے. وما یزیدہم الا نفورا, ان کو اس خوبصورت تعلیم سے نفرت کے کرتے ہوئے خوبصورت تعلیم سے نفرت کرتے ہوئے دور بھاگنے میں ہی بڑھاتا ہے. یعنی نفرت کرتے ہوئے اس سے دور ہٹتے چلے جاتے ہیں وہ لوگ. پھر اس صورت میں جو بنی اسرائیل کی ہے آگے جا کر پھر ایسے لوگوں کا نقشہ کھینچا ہے جو میں نے تلاوت کی ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم میں سے وہ نازل کرتے ہیں جو شفا ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے اور ظالموں کو گھاٹے کے سوا کسی اور چیز میں نہیں بڑھاتا. بس یہاں مزید وضاحت فرمائی کہ جیسا کسی کی فطرت ہو ویسا ہی اسے نظر آتا ہے. کہتے ہیں ارکان زدہ مریض جو ہے اس کی آنکھیں درد ہو جاتی ہیں تو اس کو ہر چیز درد نظر آتی ہے. جو بدفطرت ہے اس کو اپنی فطرت کے مطابق ہی نظر آتا ہے. قرآن کریم نے جب ہدل المتقین کا اعلان فرمایا ہے تو ابتدا میں فرما دیا کہ کسی کی یہ ہدایت جو ہے یہ اس میں اور اس میں جو خوبصورت تعلیم ہے قرآن کریم میں جو سب سابقہ تعلیموں سے اعلیٰ ہے یہ صرف انہی کو نظر آئے گی جن میں کچھ تقویٰ ہوگا. ہدایت انہی کو دل دے گی جن کے دل میں کچھ خوف خدا ہوگا. بس یہ لوگ جتنی چاہے دریدہ دہنی کرتے رہیں, ہمیں اس کی فکر نہیں کہ اس ذریعے سے یہ نعوذ باللہ قرآن کریم کی تعلیم کو نقصان پہنچا سکیں گے. قرآن کریم کے اعلیٰ مقام اور اس کی حفاظت کا خدا تعالیٰ خود ذمہ دار ہے. بلکہ اس آیت میں تو مومنوں کو خوشخبری ہے, یہ دوسری آیت جو میں نے پڑھی تھی, کہ قرآن کریم تمہارے لیے رحمت کا سامان ہے اور ہر لمحے رحمت کا سامان مہیا کرتا چلا جائے گا. تمہاری روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے اور تمہاری جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. ہر قسم کی تعلیم اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے. اور اگر اس سے پہلے کی آیت سے اس کو ملا لیں تو حقیقی مومنین کو یہ خوشخبری ہے کہ حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا. ان الباطل کان ذہوکا, تو جھوٹ فریب مکاری اور باطل نے بھاگنا ہی ہے, یہ اس کی تقدیر ہے. بس یہاں اس طرح تو جو دلائی ہے کہ سروں کی قیمت مقرر کرنے سے یا تھوڑ بوڑ کرنے سے یا غلط قسم کے احتجاج کرنے سے قرآن کریم کی عزت قائم نہیں ہوگی, بلکہ حقیقی مومن اپنے پر قرآنی تعلیم لاگو کر کے ہی قرآن کریم کی برتری ثابت کر سکتا ہے اور کرنے والا ہوگا. اس کی خوبصورت تعلیم کو دنیا کو دکھا کر حق اور باطل میں فرق ظاہر کریں گے. اور جب یہ تعلیم دنیا پر ظاہر ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی غالب تقدیر مومنوں کے لیے رحمت اور ان زخمی دلوں پر مرہم رکھنے کا نظارہ دکھائے گی. قرآن کریم کی فتح اور مومنین کی فتح ہوگی. دنیا کو اس کے بغیر اس کے علاوہ آپ کو چارہ نہیں کہ وہ قرآن کریم کی تعلیم سے اپنی روحانی اور مادی ترقی کے سامان پیدا کرے, اپنے اوپر یہ تعلیم لاگو کرے. بس ہمیں خاص طور پر احمدیوں کو ان لوگوں کے غلیظ اور اوچھے ہتھ کنڈوں سے کوئی فکر نہیں ہوتی. ہم تو اس مسیح موعود کے ماننے والے ہیں جس کو اس زمانے میں قرآن کریم کی تعلیم کو دنیا میں دوبارہ پھیلانے کے لیے بھیجا گیا ہے، جس کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے سورہ جمعہ میں کہ یہ سب للہ ما فی السماوات و ما فی الارض عرض الملک القدوس العزیز الحکیم فو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ و یزکیہم و یعلمہم الکتاب و الحکمت و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین و آخرین منہم لما یلحقوا بہم و هو العزیز الحکیم، کہ اللہ ہی کی تسبیح کرتا ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہ بادشاہ ہے، قدوس ہے، کامل غلبے والا ہے اور صاحب حکمت ہے، وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا، وہ ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے، اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مبعوث کیا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے، وہ کامل غلبے والا اور صاحب حکمت ہے۔ بس ایک پہلا دور تھا جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، اور آپ نے اس تعلیم کے ذریعے سے جو آپ پر اتری دنیا کی انتہائی بگڑی ہوئی حالت میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ وہ لوگ جو جاہل اور ذرا ذرا سی بات پر جانوروں کی طرح ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے، ان پر خوبصورت آیات تلاوت کی، انہیں اس خوبصورت تعلیم کے ذریعے سے پاک کیا، جاہل اور اجاٹ لوگوں کو پرمعارف اور پر حکمت تعلیم سے مالا مال کر دیا، انہیں اس خوبصورت کتاب سے جو واحد الہی صحیفہ ہے جس نے تا قیامت تمام علوم و حکمت کی باتوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، اسے روشناس کروایا، جس سے جانوروں کی طرح زندگی گزارنے والے انسان بنے، اور جیسا کہ حضرت مسیح نے فرمایا ہے یہ لوگ انسان بنے اور پھر انسان سے تعلیم یافتہ انسان بنے اور پھر تعلیم یافتہ انسان سے باخدا انسان بنے۔ اس دور میں اب پھر ہم پر اللہ تعالیٰ نے یہ احسان فرمایا ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کو بھیجا ہے تاکہ آیات پڑھ کر سنائیں، الہی نشانات سے ہماری روحانیت میں اضافہ کریں، ہمارے ایمان اور یقین میں اضافہ کریں، ہماری زندگیوں کو صحیح رہنمائی کرتے ہوئے پاک کرے۔ ہمیں اس الہی کتاب کی حقیقت اور اس کے اسرار سے آگاہ کرے، ہمیں بتائے کہ شفاؤں و رحمت للمومنین یہ شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے، یہ عظیم کتاب ہمارے لیے شفا کس طرح ہے، اس آخری شریعت کی تعلیم میں جو پر حکمت موتی پوشیدہ ہیں اس سے ہمیں آگاہی دے۔ بس یہ احسان ہے جو مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور جو صرف اور صرف آج اس عظیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں اور ان پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو آپ کی اللہ تعالیٰ کی حکموں کو ماننے والے، اس پر چلنے والے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو پورا کرنے والے ہیں۔ اس زمانے میں قرآن کریم کی عظمت کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کس طرح واضح فرمایا ہے، اور توریت کا موازنہ کرتے ہوئے آپ نے ایک جگہ فرمایا کہ یہ دعویٰ پادریوں کا سراسر غلط ہے کہ قرآن توحید اور احکام میں نئی چیز کون سی لایا جو توریت میں نہ تھی۔ فرمایا بظاہر ایک نادان توریت کو دیکھ کر دھوکے میں پڑے گا کہ توریت میں توحید بھی موجود ہے اور احکام عبادت اور حقوق عبادت کا بھی ذکر ہے. پھر کون سی نئی چیز ہے جو قرآن کے ذریعے سے بیان کی گئی؟ مگر یہ دھوکہ اسی کو لگے گا جس نے کلام الہی میں کبھی تدبر نہیں کیا. واضح ہو کہ الہیات کا بہت سا حصہ ایسا ہے کہ توریت میں اس کا نام و نشان نہیں. چنانچہ توریت میں توحید کے باریک مراتب کا کہیں ذکر نہیں. قرآن ہم پر ظاہر فرماتا ہے کہ توحید صرف اس بات کا نام نہیں کہ ہم بتوں اور انسانوں اور حیوانوں اور عناصر اور اجرام فلکی اور شیاطین کی پرستش سے باز رہیں، بلکہ توحید تین درجے پر منقسم ہے. درجہ اول عوام کے لیے، یعنی ان کے لیے جو خدا تعالیٰ کے غضب سے نجات پانا چاہتے ہیں. دوسرا درجہ خواص کے لیے، یعنی ان کے لیے جو عوام کی نسبت زیادہ تر قرب الہی کے ساتھ خصوصیت پیدا کرنی چاہتے ہیں. اور تیسرا درجہ خواص الخواص کے لیے، جو قرب کے کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں. فرمایا، اول مرتبہ توحید کا تو یہی ہے کہ غیر اللہ کی پرستش نہ کی جائے، اور ہر ایک چیز جو محدود اور مخلوق معلوم ہوتی ہے، خواہ زمین پر ہے خواہ آسمان پر ہے، اس کی پرستش سے کنارہ کیا جائے، بچا جائے. دوسرا مرتبہ توحید کا یہ ہے کہ اپنے اور دوسروں کے تمام کاروبار میں مؤثر حقیقی خدا تعالیٰ کو سمجھا جائے، یعنی نتیجہ پیدا کرنے والا، اثر ڈالنے والا حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اسباب پر اتنا زور نہ دیا جائے جس سے وہ خدا تعالیٰ کے شریک ٹھہر جائیں. مثلا یہ کہنا کہ زید نہ ہوتا تو میرا یہ نقصان ہوتا، اور بکر نہ ہوتا تو میں تباہ ہو جاتا. اگر یہ کلمات اس نیت سے کہے جائیں کہ جس سے حقیقی طور پر زید و بکر کو کچھ چیز سمجھا جائے، تو یہ بھی شرک ہے. فرمایا، تیسری قسم توحید کی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت میں اپنے نفس کے اغراض کو بھی درمیان سے اٹھانا اور اپنے وجود کو اس کی عظمت میں محو کرنا. یہ توحید توریت میں کہاں ہے؟ ایسا ہی توریت میں بہشت اور دوزخ کا کچھ ذکر نہیں پایا جاتا، اور شاید کہیں کہیں اشارات ہوں. ایسا ہی توریت میں خدا تعالیٰ کی صفات کاملہ کا کہیں پورے طور پر ذکر نہیں. اگر توریت میں کوئی ایسی صورت ہوتی جیسا کہ قرآن شریف میں قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے، تو شاید عیسائی اس مخلوق پرستی کی بلا سے رک جاتے. ایسا ہی توریت میں حقوق کے مدارج کو پورے طور پر بیان نہیں کیا، لیکن قرآن نے اس تعلیم کو بھی کمال تک پہنچایا ہے. مسلم فرماتا ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ، یعنی خدا حکم کرتا ہے کہ تم عدل کرو، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ تم احسان کرو، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ تم لوگوں کی ایسے طور سے خدمت کرو جیسے کوئی قرابت کے جوش سے خدمت کرتا ہے. یعنی بنی نوع انسان سے تمہاری ہمدردی جوش طبیعی سے ہو، کوئی ارادہ احسان رکھنے کا نہ ہو، جیسا کہ ماں اپنے بچے سے ہمدردی رکھتی ہے. فرمایا، ایسے ہی توریت میں خدا کی ہستی اور اس کی وحدانیت اور اس کی صفات کاملہ کو دلائل عقلیہ سے ثابت کر کے نہیں دکھلایا، لیکن قرآن شریف نے ان تمام عقائد اور نیز ضرورت الہام اور نبوت کو دلائل عقلیہ سے ثابت کیا ہے، اور ہر ایک بحث کو فلسفے کے رنگ میں بیان کر کے حق کے طالبوں پر اس کا سمجھنا آسان کر دیا ہے. اور یہ تمام دلائل ایسے کمال سے قرآن شریف میں پائے جاتے ہیں کہ کسی کی مقدور میں نہیں کہ مثلا ہستی باری پر کوئی ایسی دلیل پیدا کر سکے کہ جو قرآن شریف میں موجود نہ ہو. فرمایا، ما سوا اس کے قرآن شریف کے وجود کی ضرورت پر ایک اور بڑی دلیل یہ ہے کہ پہلی تمام کتابیں، موسیٰ کی کتاب توریت سے انجیل تک، ایک خاص قوم یعنی بنی اسرائیل کو اپنا مخاطب ٹھہراتی ہیں، اور صاف اور صریح الفاظ میں کہتی ہیں کہ ان کی ہدایتیں عام فائدے کے لیے نہیں، بلکہ صرف بنی اسرائیل کے وجود تک محدود ہیں. مگر قرآن شریف کا مد نظر تمام دنیا کی اصلاح ہے اور اس کی مخاطب کوئی خاص قوم نہیں ہے، بلکہ کھلے کھلے طور پر بیان فرماتا ہے کہ وہ تمام انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے اور ہر ایک کی اصلاح اس کا مقصود ہے۔ بس یہ ایک جھلک ہے اس خزانے کی جو زمانے کے امام نے ہمیں قرآن کریم کی بتری کے بارے میں بتائی ہے۔ ہم احمدی خوش قسمت ہیں اور ہم خوش قسمت تبھی کہلا سکتے ہیں جب ہم اپنی زندگیوں کو قرآن کریم کے حکموں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں، دنیا کو دکھائیں کہ دیکھو یہ وہ روشن تعلیم ہے جس پر تمہیں اعتراض ہے۔ تبھی ہم آخرین کی جماعت میں شامل ہونے کا حق ادا کر سکیں گے۔ میں نے خطبے میں جرمنی کی مثال دی تھی کہ وہاں جماعت نے مختلف جگہوں پر قرآن کریم کی نمائش لگائی ہے اور بعض جگہ چرچ کے ہال بھی نمائش کے لیے استعمال کیے گئے، جس کا بڑا اچھا اثر ہوا، میڈیا نے بھی اس کو دیا۔ تو میرا یہ مطلب اس وقت یہ بتانے کا تھا کہ دوسرے ممالک کی جماعتیں بھی اس طرح کی نمائشیں لگائیں، لیکن اس پر اس طرح کام نہیں ہوا۔ امریکہ میں ہی اگر صحیح طور پر پروگرام بنا کر نمائش لگائی جاتی تو میڈیا جو آج کل جس کی توجہ اسلام کی طرف ہے، اگر ایک طرف اس ظالم کی باتیں بیان کرتا ہے تو ہماری بھی بیان کرتا۔ گو امریکہ کی جماعت نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے امن کو پیغام پہنچانے کے لیے، جماعت کو پیغام پہنچانے کے لیے لیفلیٹنگ اور سیمینار وغیرہ بڑے وسیع پیمانے پر کیے ہیں اور اچھا کام ہوا ہے، اس کو میڈیا میں کافی کوریج ملی ہے، لیکن اس طرح کے کام نمائش وغیرہ کے اس طرح نہیں ہوئے جس طرح ہونے چاہیے تھے۔ مومن کا کام ہے کہ ہر محاذ پر نظر رکھے، اگر باقاعدہ آرگنائز کر کے امریکہ میں بھی اور دوسری دنیا میں بھی نمائشوں کا اہتمام ہو، چاہے ہال کرائے پر لے کر کیا جائے، کیونکہ بعض دفعہ جب مساجد میں نمائشیں ہوتی ہیں اسلام کے بارے میں، کیونکہ غلط تاثر اتنا پیدا کر دیا گیا ہے کہ خوف دلا وجہ کا پیدا ہو گیا دنیا میں، تو بعض لوگ شامل نہیں ہوتے، تو اگر ہال وغیرہ کرائے پر لیے جائیں، اس میں نمائش کی جائے، قرآن کریم کے تراجم رکھے جائیں، اس کی خوبصورت تعلیم کے پوسٹر اور بینر بنا کے لگائے جائیں، خوبصورت قسم کا ڈسپلے ہو وہاں، تو لوگوں کی توجہ کھینچے گا، یہ میڈیا کی توجہ بھی اس طرف ہوگی۔ آج کل اسلام کی طرف توجہ ہوئی ہوئی ہے، بعض جائز باتیں بھی لکھ دیتے ہیں، جماعت کے بارے میں جو بھی خبریں آتی ہیں اکثر صحیح بھی لکھ دیتے ہیں، تو نیت کیا ہے ان کی یہ خدا بہتر جانتا ہے، لیکن بہرحال ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سٹالوں کے ذریعے اور عمومی نمائشوں میں بے شک ہم حصہ لیتے ہیں، لیکن اس کی کوریج میڈیا پر نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں اور بڑے بڑے اسٹال آئے ہوتے ہیں، لوگ آئے ہوتے ہیں، مختلف قسم کے توجہات ہوتی ہیں، ترجیحات ہوتی ہیں، تو خاص طور پہ جب ہم یہ کریں گے علیحدہ نمائش، اس کا زیادہ بہرحال اثر ہوگا۔ ایک اہتمام سے علیحدہ انتظام ہو تو دنیا کو پتہ چلے گا کہ قرآن کریم کیا ہے اور اس کی تعلیم کیا ہے۔ جہاد یا قتال کے خلاف دشمن بہت کچھ کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ کن حالات میں اس کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں تلوار اٹھانے کی اجازت دی ہے، وہاں تو عیسائیوں اور یہودیوں اور دوسرے مذہب والوں کی حفاظت کی بات کی ہے، ساتھ ہی صرف مسلمانوں کی حفاظت کی بات نہیں کی۔ بس یہ دجالی چالیں ہیں جو اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بعض حلقوں سے وقتاً فوقتاً چلی جاتی ہیں. ان کے مکمل توڑ کی ہمیں ضرورت ہے, اور مکمل توڑ کے لیے مسلسل کوشش کی ضرورت ہے. جماعت اہم یہی ہے جو اس کا حقیقی حق ادا کر سکتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اقتباس سے میں نے پڑھا ہے, اس سے پتہ چلتا ہے کہ کیا اہمیت ہے اس قرآن کریم کی تعلیم کی, اور کس طرح آپ نے موازنہ پیش کیا ہے. پھر اسلام نے جتنا انصاف پر زور دیا ہے کسی اور کتاب نے دیا. اس نے ایک جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم ان اللہ یحب المقسطین. اور تمہیں ان سے منع نہیں کرتا, یعنی اس بات سے ان لوگوں سے بھی منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں قتال نہیں کیا, اور نہ تمہیں بے وطن کیا کہ تم ان سے نیکی کرو اور ان سے انصاف کے ساتھ پیش آؤ. یقین اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. جو تم سے لڑتے نہیں, تمہیں نقصان نہیں پہنچا رہے, ان سے قطع تعلق کرنے سے یا ان سے نیکی کرنے سے, ان کو انصاف مہیا کرنے سے تمہیں اللہ تعالیٰ منع نہیں کرتا. پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم الا اللہ تعدلوا اعدلوا ھو اقرب للتقوی واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. کہ وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کی خاطر مضبوطی سے نگرانی کرتے ہوئے انصاف کی تائید میں گواہ بن جاؤ, اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو. انصاف کرو, یہ تقویٰ کے سب سے زیادہ قریب ہے, اور اللہ سے ڈرو, لیکن اللہ اس سے ہمیشہ باخبر رہتا ہے جو تم کرتے ہو. پھر فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَلَا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى جار الجنوب و صاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا. اور اللہ کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ, اور والدین کے ساتھ احسان کرو, اور قریبی رشتہ داروں سے بھی, اور یتیموں سے بھی, اور مسکین لوگوں سے بھی, اور رشتہ دار ہمسایوں سے بھی, اور غیر رشتہ دار ہمسایوں سے بھی, اور اپنے ہم جلیسوں سے بھی, اور مسافروں سے بھی, اور ان سے بھی جن کے تمہارے دانے ہاتھ مالک ہوئے. لیکن اللہ اس کو پسند نہیں کرتا جو متکبر اور شیخی بگاڑنے والا ہے. اب ان آیات میں پہلے وہ کفار جو دشمنی نہیں کرتے ان سے نیکی اور انصاف کا حکم ہے. پھر سورہ مائدہ کی آیت ہے, اس میں فرمایا دشمنوں سے بھی عدل اور انصاف کرو, کہ دشمن بھی دشمنی کی بھی کچھ حدود اور قیود ہوتی ہیں. دشمن اگر کمینی اور ذلیل حرکتیں کر رہا ہے تو تم انصاف سے ہٹ کر غیر ضروری دشمنیاں نہ کرو, جرم سے بڑھ کر سزا نہ دو. جیسے اخلاق گندے اخلاق وہ دکھا رہا ہے, تم بھی ویسے نہیں دکھانے لگ جاؤ. پھر تیسری آیت جو سورہ نساء کی آیت ہے, اس میں والدین سے لے کر ہر انسان سے احسان کے سلوک کا ارشاد فرمایا, یعنی کل انسانیت سے اس نے سلوک کرو اور احسان کرو تاکہ دنیا میں امن قائم ہو. تو امن کے قیام کے لیے, ایک پرامن معاشرے کے لیے یہ اعلیٰ تعلیم ہے جو قرآن کریم نے ہمیں دی ہے, اور یہی آج امن کی ضمانت ہے, نہ کہ وہ عمل جو اس ظالم امریکی پادری نے قرآن کریم کی توہین کر کے کیا. ایسے لوگ یقین خدا تعالیٰ کی عذاب کو آواز دینے والے ہیں. بس ہمارا کام یہ ہے کہ جب بھی ہم اسلام, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پر دشمنوں کے غلیظ حملوں کو دیکھیں, تو سب سے پہلے اپنے عملوں کو صحیح اسلامی تعلیم کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. پھر معاشرے میں اس خوبصورت تعلیم کا پرچار کریں. اس کے لیے جو ذرائع بھی میسر ہیں انہیں استعمال کیا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس وقت میں سلسلے کے ایک عالم اور بزرگ کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں جو حافظ قرآن بھی تھے, جن کو قرآن سے خاص تعلق تھا, دنیاوی تعلیم بھی, پی ایچ ڈی تھی, اور اس ایسٹرانومی میں انہوں نے بڑا نام پیدا کیا, لیکن سائنس کو ہمیشہ قرآن کے تابع رکھا. گزشتہ دنوں ان کی وفات ہوئی. ان اللہ و ان الیہ راجعون. ان کا نام حافظ سالم محمد الدین صاحب تھا. گزشتہ تقریباً 4 سال سے یہ قادیان کی انجمن احمدیہ کے صدر تھے, اور صدر احمدیہ کے علاوہ اس سے پہلے یہ کافی عرصہ ممبر انجمن احمدیہ بھی رہے ہیں. عثمانیہ یونیورسٹی سے انہوں نے فزکس میں ایم ایس سی کی تھی. پھر بعد میں پھر انہوں نے پی ایچ ڈی کی امریکہ سے ایسٹرانومی ایسٹرو فزکس میں. 1963 میں یرکز آبزرویٹری یونیورسٹی آف شکاگو یو ایس اے سے انہوں نے پی ایچ ڈی کی. اور بڑی خصوصیات کے حامل تھے. علمی لحاظ سے انہوں نے 50 کے قریب مضامین اور ریسرچ پیپر بین الاقوامی رسالوں میں شائع کیے ہیں, شائع ہوئے ہیں, اور جن پر کئی ایوارڈز بھی ان کو ملے ہیں. چنانچہ ہندوستان کا مشہور ایوارڈ مگنت سہا ایوارڈ فار تھیوریٹیکل سائنس 1981 میں آپ کو دیا گیا. پھر لیکن اس کے باوجود بے تحاشا ایوارڈ ان کو ملے ہیں جب میں ان کی تاریخ دیکھ رہا تھا, لیکن آج ہی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. ڈائنامکس آف گلیکسیز اور لیونر اینڈ سولر ایکلپس آپ کے پسندیدہ مضمون تھے, جن میں قرآن اور احادیث میں سورج چاند گرہن بطور صداقت حضرت مسیح موعود اور امام مہدی بیان ہوئے ہیں. چنانچہ اس کے بارے میں آپ تقریریں بھی کرتے رہے مختلف جلسوں پہ. یو کے میں بھی تقریر کی تھی, قادیان میں بھی کرتے تھے. 1994 سے 1995 میں اس نشان پر سات سالہ پروگرام کے تحت کئی جماعتی رسائل میں آپ کے مضامین بھی شائع ہوئے. 2009 میں بھی ہستی باری تعالیٰ فلکیات کی روشنی میں آپ نے تقریر کی, بڑی برمخص بڑی علمی تقریر تھی. اور اپنی سائنسی مضامین کی قرآنی آیات سے یہ ہمیشہ کا قرآنی آیات سے استدلال کیا کرتے تھے. جو بھی اپنے سائنسی مضامین تھے ان کا ہمیشہ قرآنی آیات سے استدلال کرتے تھے. بڑا ملکہ تھا ان کو اس میں, اور طوی میلان بھی تھا ان کا اس طرف. مختلف یونیورسٹیز کے ریسرچ اسکالر اور ریسرچ فیلو بھی تھے. یہ لمبی ایک فہرست ہے, وہ تو بتائی نہیں جا سکتی. پھر گریٹ مائنڈس آف دی 21st century امریکن بایوگرافیکل انسٹیٹیوٹ ریلے امریکہ میں نے ان کو خطاب بھی ایوارڈ بھی دیا 2003 میں. دین میں بھی آپ کی تاریخ خدمات کافی ہیں. امام مہدی کی صداقت کے 2 عظیم نشان چاند اور سورج گرہن آپ نے تعریف فرمائی. صداقت حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام ادھروئے نشانات سورج چاند گرہن, نشانات سورج گرہن اور چاند گرہن, ہمارا خدا, دی ڈائنامکس آف کولائڈنگ گلیکسیز, دی ڈائنامکس آف اسٹیلر سسٹم, دی گول آف مین اینڈ ویئر ٹو ریچ اٹ, ویوز آف سائنٹسٹ آن دی ایگزسٹنس آف گاڈ, اس قسم کی کتابیں بھی آپ نے لکھیں. مختلف حیثیتوں سے جماعت خدمات کرتے رہے سالہ سال تک. صوبائی امیر بھی رہے, سیکٹری بھی رہے, صدر جماعت بھی رہے, ممبر صدر انجمن بھی رہے, اور جیسا کہ میں نے کہا ہے ریٹائرمنٹ کے بعد قادیان آ گئے تھے کچھ عرصہ پہلے, پھر صدر انجمن بھی ان کو میں نے مقرر کیا تھا. تعلق باللہ بھی اللہ تعالیٰ سے بڑا تھا ان کا. ان کی اہلیہ نے ایک دفعہ بتایا کہ کراچی پاکستان آئے تو کراچی ایئرپورٹ پر کسٹم والوں نے بعض الیکٹرانکس کی چیزیں جو تھیں وہ روک لیں. بڑی پریشانی کا سامنا تھا. جائز تھی ناجائز کام تو یہ کر ہی نہیں سکتے تھے, لیکن ہمارے یہاں جو سفر کرنے والے عادت ہے کسٹم والوں کو پتہ ہے ان کو کس طرح روک لیا کرتے ہیں. تو بہرحال ان کے اہلیہ کہتی ہیں کہ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا تو علاءالدین صاحب صالح علاءالدین صاحب غائب تھے. میں پریشان ہوئی کہ کہاں چلے گئے ہیں. کچھ دیر بعد واپس آئے تو میں نے پوچھا کہ کہاں گئے تھے اس پریشانی کے وقت میں. تو کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ اس صورت حال میں خدا ہی یہ مدد کر سکتا ہے, کیونکہ میں ایک طرف دو رکعت نفل ادا کرنے چلا گیا تھا, اب نماز پڑھا ہوں, چلو اب چلیں اور اب ہمیں چیزیں مل جائیں گی. چنانچہ بڑے اعتماد سے گئے کسٹم والوں کے پاس. اس عرصے میں کسٹم کے عملہ تبدیل ہو چکا تھا, انہوں نے معذرت بھی کی اور ان کی چیزیں بھی ان کو دے دیں. تو ایسی صورت حال میں اور کوئی ہوتا تو سفارشوں کے پیچھے جاتا ہے یا پریشان ہوتا ہے, یہ صرف اللہ تعالیٰ کے حضور جھکے. ان کی اہلیہ کی بہن ہیں ڈاکٹر نصر جہاں, یہ مولوی عبد المالک خان صاحب کے داماد بھی تھے. تو کہتی ہیں جب میں قادیان گئی تو اپنی بیماری کی وجہ سے میں نے دیکھا کہ مسجد نہیں جا سکتے تھے, اس کا بہت ان کو دکھ تھا, اس کا اظہار کرتے تھے کہ میں مسجد نہیں جا سکتا, تم لوگ وہاں جا کے نمازیں پڑھتے ہو. یہ کہتی ہیں مجھے انہوں نے بتایا اور مجھے اور روایتیں ملی ہیں اس بارے میں, دوسروں سے بھی ذکر ہے اس کا, کہ 26 سال کی عمر کا ہوں گا کہ ایک دن حضرت شیخ شکوب علی صاحب عرفانی کی خدمت میں حاضر ہوا. میں اندر داخل ہوا ہی تھا تو آپ فرمانے لگے کہ ابھی یا آج ہی میں نے خواب میں حضرت مولوی حکیم نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہے, تشریف لائے ہیں. تو انہوں نے کہا, عرفانی صاحب نے کہا کہ خواب میں دیکھا تھا کہ آپ حضرت مولوی نور الدین صاحب کی کرسی پر بیٹھے ہیں. آئے وہ حکیم سے اول تشریف لائے, وہ بیٹھے تھے, پھر انہوں نے ان کو کرسی پر بٹھا دیا. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ کہاں میں اور کہاں حضرت مسیح اول, یوں بات آئی گئی ہو گئی. جب میں قادیان میں آیا اور جب میں نے ان کو, یہ کہتے ہیں کہ جب وہ قادیان میں وہ آئے اس وقت کچھ عرصے کے بعد صدر مرزا وسیم احمد صاحب کی وفات کے بعد ان کو میں نے صدر انجن احمدیہ بنایا. تو کہتے ہیں اس وقت میں نے تاریخ احمدیت پڑھی تو مجھے معلوم ہوا کہ صدر انجمن احمدیہ کے پہلے صدر حضرت خلیفۃ المسیح اول تھے, اور عرفانی صاحب کی خواب اس طرح ایک لمبے عرصے کے بعد پوری ہوئی. ایک امتحان کی تیاری تھی اسکول کی, کہتے ہیں کہ قرآن شریف سے ان کو بڑا تعلق تھا اور قرآن شریف خود بڑی ہمت کر کے انہوں نے حفظ کیا ہے. کہ پرچہ تھا صبح تو میری والدہ نے کہا کہ بیٹے پرچے کی تیاری کر لو, لیکن میں قرآن کریم کو پڑھ رہا تھا اور وہ یاد کرتا رہا. خود ہی گھر پہ قرآن کریم انہوں نے حفظ کیا. قرآن کریم لے کر اپنے گھر میں نیچے بیسمنٹ میں چلے جاتے تھے اور وہاں یاد کرتے رہتے تھے. پھر ان کی والدہ نے جب ان کا شوق دیکھا پھر ان کے لیے قرآن حفظ کرانے کے لیے ایک معلم رکھا گیا. خلافت کی کامل اطاعت تھی اور بڑی جانساری کا جذبہ تھا. درویشانے کا یہاں سے بہت عقیدت رکھتے تھے. کوئی جیسے پہلے بھی ذکر کیا, ہر مشکل میں نفل اور دعا میں لگ جاتے تھے. بے نفس بے ضرر تشہد گزار, قرآن کریم کی آیات تیرے لب تلاوت کرتے رہتے. مسجد اقصیٰ میں جلسے سلانے کے ایام میں تہجد کی امامت بھی کراتے رہتے تھے, کرواتے تھے. ہمیشہ دینی مجالس میں بیٹھنا پسند کیا, دنیا سے کوئی سروکار نہیں تھا. ایک مربی صاحب نے مجھے لکھا کہ ایک دفعہ پرانی بات ہے، اپنے عزیز کی کسی رشتے کی شادی کے میں شامل ہونے کے لیے گئے، تو جب نکاح کا اعلان ہونے لگا تو ان کی دنیاوی مقام کی وجہ سے بھی اور خاندانی بزرگی کی وجہ سے بھی ان کو انہوں نے کہہ دیا کہ آپ یہ نکاح آپ پڑھائیں. اس پہ بڑے سخت ناراض ہوئے کہ تم لوگ مربیوں کا احترام نہیں کرتے، واقفین زندگی کا احترام نہیں کرتے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ مربی یہاں موجود ہے اور میں نکاح پڑھاؤں اور ایسی بات تک کی کہ میں تمہاری شادی میں شامل نہیں ہوں گا. دو ہزار آٹھ میں ہمارے ہیں مربی، انہوں نے لکھا کہ 2008 کو عہد خلافت جب لیا ہے جوبلی کا جلسے پہ، اس کے بعد سے ان کی حالت ہی اور ہو گئی تھی. ہر وقت تبلیغ کے لیے کوشاں رہتے، اپنے جاننے والوں سے بھی دوبارہ کانٹیکٹ بنایا، ان پرانے جو ان کے سائنسدان تھے، اور اپنا ای میل ایڈریس بنوایا اور پھر ان سے رابطہ کرنا شروع کیا. پھر قادیان آنے کی انہیں دعوت بھی دیتے رہے. ضعیفی کی حالت میں بھی کمزوری کے باوجود دہلی میں سائنسدانوں کی میٹنگ میں بھی صرف اس غرض سے تشریف لے گئے تھے کہ ان سے رابطے ہوں گے، اور ان کو جماعت کا لٹریچر دیا، اور کئی پروفیسر صاحب وہاں سے گھر ملنے گئے اور ان کو قادیان آنے کی دعوت دی. یو این او 2008 میں جب یو این او کی جانب سے انٹرنیشنل ایئر آف ایسٹرونومی منایا گیا تو بنگلور کے گئے اور وہاں قرآن مجید اور سائنس کے موضوع پر ضعیفی کے باوجود بڑی لمبی اور نہایت عالمانہ تقریر کی ان لوگوں کے سامنے، اور اس کے بعد پھر کئی پروفیسر صاحبان سے رابطے کیے. سورج گرہن پر ایک مرتبہ تحقیق کر کے انہیں چھوڑ نہیں دی تھی، بلکہ ہمیشہ مزید سے مزید تحقیق میں لگے رہتے تھے. وہ یہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ کمپیوٹر ان کو اتنا چلانا نہیں آتا تھا، میرے سے مدد لیا کرتے تھے، اور انجمن کے کاموں کے بعد جب وقت میسر ہوتا تو خود آ جاتے ان اس کارکن کے پاس، مربی صاحب تھے، اور پھر نئے نئے ٹاپکس پر تحقیق کرتے. کہتے تھے کہ ہمیں نوجوانوں کی ایک ٹیم بنانی چاہیے جو ہر ماہ شہر سے باہر کھلے دیہات میں جا کر نیا چاند تلاش کرے، اور ایک ڈیٹا بیس بنائے جس میں ہر ماہ کا چاند کب دیکھا گیا اس کو نوٹ کرے، کیونکہ یہ چیز سائنس نہیں بتا سکتی کہ چاند آنکھوں سے کب نظر آئے گا. اور اس ریکارڈ کو اگر ہم محفوظ رکھیں تو کئی اعتراضات کے جوابات نکلیں گے. ان کی اپنی ایک سوچ تھی جس پہ وہ غور کیا کرتے تھے. کہتے تھے کہ آنکھوں سے چاند کو مشاہدہ کرنا بہت ضروری ہے. مسلمانوں نے جس قدر حساب میں ترقی کی اس کی وجہ چاند کا مشاہدہ ہی تھا. قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے چاند کی گردش کے متعلق فرمایا ہے کہ لتعلم عدد السنین والحساب. تو کہتے چاند کو ضرور آنکھوں سے دیکھنا چاہیے. راتوں کو اکثر ستاروں کا مشاہدہ کرتے، اور کہتے کہ فرانس کا ایک بڑا سائنسدان تھا، وہ بھی یہی کہتا تھا کہ ستاروں سے صرف وہی روشنی نہیں آتی جو ہماری آنکھوں کو منور کرتی ہے، بلکہ ان سے ایک ایسی روشنی بھی آتی ہے جو ہمارے دماغوں کو منور کرتی ہے. چنانچہ قرآن مجید کے حکم کے مطابق ہمیشہ زمین و آسمان کی پیدائش پر غور کرنے والے تھے، اولو الالباب میں سے تھے. آپ کے دادا ایم ڈی ہوئے تھے، اور وہ بھی ان کا عجیب واقعہ ایم ڈی ہونے کا، کہتے ہیں کہ میں کاروباری آدمی تھا، دنیا میں وددار آدمی تھا، دین سے کوئی رغبت نہیں تھی. ایک دن ریویو آف ریلیجن رسالہ میرے پاس آیا، اور اس پہ ساتھ یہ بھی تھا کہ اس کے لیے اشتہار دیں. تو اس پہ میں نے ایک اسلامی اصول کی فلسفی کا اشتہار بھی دیکھا، وہ میں نے کتاب منگوا کے پڑھی، اور پھر یوں ہوا جیسے سارے اندھیرے چھٹ گئے. اس کے بعد ان کے دادا بھی کہتے ہیں کہ میرے پہ ایسا انقلاب آیا ہے کہ میں روزے بھی رکھنے لگ گیا، نفلی روزے بھی رکھنے لگ گیا، نمازوں اور تہجد کی طرف بھی توجہ پیدا ہو گئی. حضرت مسلم اعود رضی اللہ عنہ نے ایک خواب دیکھی تھی، اور اس پہ انہوں نے اس کی تعبیر یہ کی تھی، کیونکہ ان کا تعلق شیٹ صاحب کا، ان کے دادا کا، حضرت مفتی صادق صاحب اور یعقوب علی صاحب عرفانی اور حافظ روشن علی صاحب کے ساتھ تھا، انہوں نے ذکر کیا مسلم موت کے پاس، تو اس لحاظ سے تعارف تھا. تو مسلم موت نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھی ہے کہ یہ احمدیت قبول کریں گے اور عظیم الشان روحانی فیض اور خدمت دین کی توفیق پائیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہوں نے بیعت کر لی. مسلم عود نے ان کے دادا کا بھی ذکر فرمایا ہے، پرانا ایک خاندان ہے اس لیے میں کا ذکر کرتا ہوں ان کا بھی، کہ متواتر سلسلہ کی خدمت میں ان کا نمبر غالباً سب سے بڑا ہوا ہے. ان کی مالی حالت میں جانتا ہوں ایسی اعلیٰ نہیں جیسے کہ لوگ ان کی امداد کو دیکھ کر سمجھ لیتے ہیں، لیکن ان کو خدا تعالیٰ نے نہایت پاکیزہ دل دیا ہے، اور مجھے ان کی ذات پر خصوصاً اس لیے فخر ہے کہ ان کے سلسلے میں داخل ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے اخلاص کے متعلق پہلے سے اطلاع دی تھی، حالانکہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہ تھا. میں دیکھتا ہوں کہ وہ سلسلے کے درد میں اس قدر گداز ہیں کہ مجھے ان کی قربانی کو دیکھ کر رشک آتا ہے، اور میں ان کو خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت سمجھتا ہوں. کاش کہ ہماری جماعت کے دوسرے دوست اور خصوصاً تاجر پیشہ صاحب ان کے نمونے پر چلیں اور ان کے رنگ میں اخلاص دکھائیں. اس مسلم موت کے الفاظ ہیں یہ. مولوی محمد اسماعیل صاحب یادگیری کہتے ہیں کہ میں نے اندازہ لگایا کہ ان کی مالی قربانی کتنی ہوتی ہے. تو اس زمانے میں پیسے تو اب رواج ہے نا کہ ایک روپے میں 100 پیسے، اس زمانے میں آنے ہوتے تھے اور 16 آنے کا 1 روپیہ. تو کہتے ہیں کہ میں نے حساب لگایا تو مجھے دیکھا میں نے کہ 14 آنے یہ خدمت دین پر خرچ کرتے ہیں اور صرف 2 آنے اپنی ضروریات کے لیے رکھتے تھے، باوجود اس کے بڑے کاروباری تھے. حضرت مسلم آؤد رضی اللہ عنہ نے ان کے دادا کے بارے میں ایک دفعہ فرمایا کہ تبلیغ احمدیت کے متعلق ان کا جوش ایسا ہے جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پرانے صحابہ مولوی برہان الدین صاحب وغیرہ میں تھا، اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا جوش اس طرح ہے جیسے سیٹھ عبد الرحمان صاحب رضی اللہ عنہ میں تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ نے سیٹھ عبد الرحمان اللہ رکھا کی شکل میں اپنے فرشتے بھجوائے تھے، اور میرے پاس آپ کی شکل میں فرشتے بھجوائے ہیں. یہ ہے مختصر ان کا تعارف اور خاندانی تعارف بھی. ایک واقعہ ان کے سادگی اور بالکل عاجزی کا واقعہ ان کے بیٹے نے یہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے اسٹیشن پہ کھڑے تھے دہلی کے، تو سرخ قمیض پہنی ہوئی تھی، اور جو کلی مزدور ہوتے ہیں سامان اٹھانے والے ان کی بھی سرخ قمیضیں ہوتی ہیں. تو ایک فیملی آئی، انہوں نے سمجھا یہ کلی ہے، انہوں نے کہا یہ ہمارا سامان اٹھا اور وہاں پہنچا دو. انہوں نے بغیر کچھ کہے ان کا سامان اٹھایا اور لے گئے. یہ میں حافظ صالح علیہ الدین صاحب کی بات کر رہا ہوں جن کی ابھی وفات ہوئی ہے، ان کی سادگی کی. تو یہ وہاں لے گئے سامان اتار کے، جب اس نے شخص نے مزدوری دینے چاہی تو آپ نے کہنے لگے کہ آپ نے سامان پہنچانے کا کہا تھا، میں نے آپ کی مدد کر دی ہے، اس کی کوئی اجرت نہیں ہے. وہ صاحب بڑے شرمندہ ہوئے اس بات سے، ان کی بالکل انتہائی عاجزی تھی. یہاں بھی جلسے پہ آئے ہیں پہلی دفعہ 2003 میں جب، یا پہلی دفعہ نہیں تو بہرحال 2003 میں آئے تھے، اور کچھ ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی. ایئرپورٹ پہ کچھ ٹرانسپورٹ کا انتظام صحیح نہیں تھا، بڑے دیر انتظار کرنا پڑا. پھر رہائش کا انتظام بھی ایسا نہیں تھا، لیکن بغیر کسی شکوے کے انہوں نے جماعتی نظام کے تحت وہ دن گزارے. اللہ تعالیٰ ان کو بری کی رحمت کرے، ان کے بچوں کو بھی نیکیوں پہ قائم رکھے، ان کا حافظ و ناصر ہو. ان کی اہلیہ بھی وفات پا چکی ہیں پہلے ہی ان سے. دوسرا ان کا جنازہ بھی نمازوں کے بعد پڑھاؤں گا میں. دوسرا جنازہ ہوگا کرنل محمد سعید صاحب ریٹائرڈ کا. یہ بھی آج کل کینیڈا میں ہوتے تھے، پاکستان جا رہے تھے جہاز میں، فلائٹ کے دوران ان کی وفات ہو گئی. یہ کینیڈا میں ونکوور اور کیلگری میں بطور آنریری مربی سلسلہ تعینات رہے تھے. اس کے علاوہ کینیڈا میں بطور جنرل سیکرٹری صدر قضاء بورڈ کینیڈا سیکرٹری وسائے وغیرہ خدمات پہ جاتے رہے. ایم بی اے گدر اور وقف نو کے کوآرڈینیٹر کے طور پر بھی کام کیا. کیوبیک میں قرآن مجید کے فرینچ اور گورمکھی ترجمے کی ترویج میں پیش رہے. یوسف احمد ربا کی جب تحریک کا اعلان کیا تو یوسف احمد ربا نے انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ 1,00,000 روپے اپنی فیملی کی طرف سے ادا کریں گے. تو وہاں اس میں وہ ادا نہیں کر سکے. اس کے بعد کینیڈا چلے گئے. وہاں مسجد بیت السلام کی تعمیر کے وقت آپ نے اپنی فیملی کی طرف سے $100,000 اس مسجد کے لیے رقم ادا کی. قرآن مجید کی 2 زبانوں میں اشاعت کے لیے کافی بڑی رقم کی مالی کی توفیق بھی ملی ان کو ادائیگی کی. اللہ تعالیٰ ان کے بھی درجات بلند کرے اور ان کے بچوں کا حافظ و ناصر ہو. ان دونوں بزرگوں کے نماز جنازہ بھی ادا کروں گا جیسا کہ میں نے کہا.
الحمد لله نعمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.